عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس ذخیرے کے معاملے میں کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ایک بنیادی آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو پورا ذخیرہ ہے روایات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لوگ بیان کر رہے ہیں حدیث کا، یہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بہت عرصے بعد سامنے آیا. یعنی ابتدائی آپ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ صحیفہ حمام بن منبع ہے، پھر معمر بن راشد، مصنف ابن ابی شیبہ اور بخاری مسلم، تو اس کے بھی بہت بات کی ہیں. آرگومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے، پوچھنا آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ مرتب صورت میں کئی یعنی دہائیاں گزر گئیں، بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا کہ جس میں یہ ذخیرہ سامنے آیا، تو کیا اس کا دیر سے سامنے آنا اس کے اوپر کوئی شک شبہ یہ گنجائش پیدا کرتا ہے؟
یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ دیر سے سامنے آیا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سامنے آنا شروع ہو گیا.
اچھا،
یعنی دیکھیے نا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک صاحب صبح حضور کی مجلس میں تھے، انہوں نے کوئی بات سنی، تو وہ شام کو اپنے کسی ساتھی کو بتا رہے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یا میں نے یہ کام آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو یہ آپ کی زندگی میں سامنے آنا شروع ہو گیا. اسی طرح سے وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے آ رہے تھے، وہ آپ کی زندگی میں، آپ کے دنیا میں ہوتے ہوئے اس کو بیان کر رہے تھے.
ٹھیک،
یہ چیزیں زبانی روایت کی صورت میں بیان ہو رہی تھیں، حضور کی زندگی میں بھی بیان ہو رہی تھیں، آپ کے بعد بھی بیان ہوتی رہیں. اسی طرح جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ کوئی چیز لکھ لی جائے، تو جن لوگوں نے 10, 20, 50 روایتیں کہیں اپنے ہاں دیکھیں، انہوں نے اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا تھا. تو چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی آپ کو مل جاتے ہیں.
اچھا،
کہ جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا وہ اسی طریقے سے سامنے آئے. یہ بھی میں نے پھر عرض کروں گا کہ وہی فطری طریقہ ہے، ایسے ہی ہونا تھا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے شب و روز کے معمولات آپ سب ریکارڈ کر لیں؟ یہ تو آج کے زمانے میں کرنا ممکن نہیں ہے. ایسا ہی ہوگا کہ لوگ جس وقت ملیں گے، جائیں گے، کسی سے بات کریں گے، جو کچھ دیکھیں گے اس کو آگے بیان کر دیں گے. تو یہ روایت، روایت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو روایت کہا جاتا ہے نا، یعنی میں نے ایک چیز دیکھی، میں نے ایک چیز سنی، میں نے اس کو آگے بیان کر دیا، تو اسی کو روایت کرنا کہتے ہیں. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو رہا تھا. یہ تو بالکل خلاف فطرت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ 200 سال انتظار کرتے رہے؟ نہیں، اس کے بعد اس سارے ذخیرے کی تنقیح ہونا شروع ہوئی،
علم میں تبدیل ہوا.
یہ علم میں تبدیل ہونا شروع ہوا. کسی چیز کا علم میں تبدیل ہونا ایک بالکل دوسرا عمل ہوتا ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
یعنی جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اب ان چیزوں کو مرتب کرنا چاہیے. اس میں تو بڑی دولت تھی، اس میں تو بڑا علم تھا، اس کو ہمیں ترتیب دینا چاہیے. آج کے زمانے میں بھی یہ اسی طرح ہوتا ہے. یعنی اس زمانے میں جب کہ آپ چاہیں تو ہر وقت ایک کیمرہ ساتھ لگائے رکھ سکتے ہیں، آج بھی یہ ممکن نہیں ہوتا. یعنی زیادہ تر جو بڑی شخصیات ہیں، ان کے شاگرد، ان کے ملنے والے، ان کے دوست، ان کے احباب، وہی ان چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلے مرحلے میں یہ زبانی روایت کی صورت میں بیان ہوگی، اسی طرح بیان ہوئی. اچھا، کسی آدمی کے پاس 10-20 باتیں جمع ہو گئیں، تو اس نے کوئی چیز لکھ بھی لی، تو ایک صحیفہ وجود میں آ گیا. اسی طرح سے ہوا ہے. آپ اس کی تاریخ پڑھیں، میں تو اس کو بالکل فطری طریقے سے دیکھتا ہوں. اب اتنے بڑے پیمانے پر صحابہ کرام کی کوئی کم تعداد نہیں تھی، بہت بڑی تعداد تھی. انہوں نے جب یہ باتیں بیان کرنی شروع کی، ان سے سننے والوں نے آگے بیان کرنا شروع کی، پھر ان سے سننے والوں نے آگے بیان کرنا شروع کی، تو اب یہ روایات ہزاروں کی تعداد میں پھیلنا شروع ہو گئی. ہزاروں کی تعداد میں اگر ایک ہی مضمون کو 10 جگہ پہ بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کتنی بڑی تعداد ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے بعض وقت کہا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں. وہ در حقیقت ایک ہی بات ہوتی ہے جس کو کسی ایک صحابی نے بیان کیا، یا 2 یا 4 نے بیان کیا، آگے ان کے شاگردوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، پھر ان کے شاگردوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، اس سے ترک وجود میں آنے شروع.
ایونٹ ایک ہوتا ہے،
وہ ایک ہی چیز تھی.
اچھا،
اگر اس کو روایت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایک ہے، اور اگر اس کو ترک کے لحاظ سے دیکھیں کہ کن کن طریقوں سے وہ بیان ہونا شروع ہو گئی، تو بعض اوقات وہ 100, 50, 500, 1000 ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اسی طریقے سے روایت ہونا شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اس میں کچھ لوگ ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ اپنی طرف سے باتیں گھڑ بھی رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو واعظ و نصیحت کا موضوع بنا لیا اور اس میں مبالغے کرنے شروع کر دیے. انسانی عمل ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں وضع ہونی شروع ہو گئیں. بعض ایسے نقطہ ہے نظر کے حاملین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی تائید میں بعض چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں. اسی طرح بیان کرنے میں غلطیاں ہونا شروع ہو گئیں، بیان کرنے والے لوگوں کے حافظے کا اثر ہونا شروع ہو گیا. تو اس طرح کی وہ چیزیں ہیں جس کے بعد یہ خیال ہوا کہ اس کو ایک باقاعدہ علم بننا چاہیے، اور علم کی حیثیت سے پھر ان لوگوں کے احوال کی تنقید بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اصول بننا شروع ہوئے، کیسے دیکھنا ہے، ایک شخص بیان کرے گا تو کیا لے لینا ہے اس سے، ہر وہ بات جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دی جائے، کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ ہی کی بات ہے، اس بات کی حیثیت کیا ہوگی، اس کو ہم کیا مقام دیں گے، لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، ایسی بہت سی چیزیں اور بہت سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ اور اس میں اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے ہمارے اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو گئی کہ وہ اس ذخیرے کو حاصل کرے گی، وہ ان لوگوں پہ تحقیق کرے گی جن لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ یہ عمل دو تین صدیوں میں جا کر وہاں پہنچا جہاں آپ کو وہ کتابیں ملیں جن کو آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور اس طرح کی سیاہ کی صورت میں دیکھتے ہیں، بہت بعد میں۔ یعنی یہ تیسری چوتھی صدی تک انتظار کرنا پڑا اس کا کہ یہ سارا ذخیرہ تنقیل کے عمل سے گزر کر ان مصنفات کی شکل میں مرتب ہو جائے۔ یہ مصنفات جو ہمارے ہاں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ظاہر ہے یہ تو بہت بعد میں ہوئیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی تصنیفات تھیں۔ موطا امام مالک کو آپ دیکھیے، جن سو صحیفوں کا آپ نے ذکر کیا ان کو آپ دیکھیے، اسی طرح سے یہ مصنف ابن شیبہ ہو، ابن ابی شیبہ ہو، یا مصنف عبدالرزاق ہو، یہ بھی اسی نوعیت کی چیزیں ہیں جو پہلے مرتب ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تو اس طرح سے ایک جاری عمل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے والوں، سننے والوں نے، آپ کو دیکھنے والوں نے جو کچھ سنا یا جو کچھ دیکھا اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو پہلے دن سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد جس کے پاس کوئی 10-20-50 روایتیں جمع ہو گئیں اس نے لکھنا بھی شروع کر دیا، جس کے پاس اس سے زیادہ ہوئیں جیسے کہ موطا امام مالک ہے تو ایک باقاعدہ کتاب بھی ترتیب پانا شروع ہو گئی، لوگ اس کتاب کو پڑھنے لگ گئے، آگے روایت کرنے لگ گئے، شاگردوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اسی طرح کی بہت سی کتابیں مرتب ہونا شروع ہو گئیں۔ کسی نے یہ کیا کہ جو کچھ ملے اس کو آپ ترتیب دے کے ایک کتاب کی صورت دے دیں، کسی نے تنقید کا طریقہ اختیار کیا، تحقیق اور تدقیق کا طریقہ اختیار کیا، اصول بننا شروع ہوئے، ان اصولوں کا اطلاق ہونا شروع ہو گیا۔ تو جس طرح دنیا میں کوئی علم پیدا ہوتا ہے، یہ علم بھی بالکل اسی طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دینے کا طریقہ اختیار کیا ہے، تو ظاہر ہے اس میں ان کو تردد ہوتا ہے کہ اچھا پھر 300 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ نہیں، دین جو کچھ دیا گیا وہ قرآن مجید کی صورت میں دیا گیا، وہ سنت کی صورت میں دیا گیا، وہ پہلے دن مسلمانوں میں جاری ہو گیا، اس میں کوئی بحث ہی نہیں تھی۔ یہاں دین کا کانٹینٹ، دین کے مستقل بذات احکام نہیں دیے گئے اس ذریعے سے، بلکہ وہ دین جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو اس کا جواب سامنے آ گیا۔
ٹھیک،
اس سے متعلق کوئی تفہیم کی بات ہے تو وہ سامنے آ گئی، اس سے متعلق کوئی وضاحت اور شرح ہے تو وہ سامنے آ گئی، اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کوئی تصویر ہے تو وہ سامنے آ گئی۔ تو یہ وہ ذخیرہ ہے، اسی لیے میں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں ہیں جو اس ذریعے سے ملتی ہیں۔ تو اس ذریعے سے آپ کو سیرت و سوانح ملتی ہے، آپ کو تفہیم و تبیین ملتی ہے، یعنی حضور نے اسی دین کو جس کو آپ نے دیا سمجھایا، اس کی وضاحت کی، تو اس کے لیے تفہیم و تبیین کی اصطلاح ہے۔ اسی طرح جب آپ نے خود دین پر عمل کیا، یعنی وہ دین جو آپ نے لوگوں کو دیا، تو ظاہر ہے کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں گے، تو اس سے جو چیز وجود میں آئی وہ کیا تھی؟ آپ کا نمونہ، جس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو حدیث میں بیان ہوتی ہیں۔ قرآن اور سنت اپنی بالکل الگ صورت میں پوری طرح موجود تھے، پہلے دن سے ترتیب پا چکے تھے، پہلے دن سے جاری ہو چکے تھے، مسلمانوں کے عمل میں ان کی ایک پوری تصویر دیکھی جا سکتی تھی، وہ ہرگز اس ذخیرے کے محتاج نہیں تھی۔